جمعرات یکم ستمبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ حکومت پاکستان اور فوج ملک میں داعش کی موجودگی سے اب تک انکار کرتی آئی ہے، مگر فوج کے ترجمان نے آج صحافیوں کو بتایا،
داعش پاکستان میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر کریکرز بھی پھینکے، گرنیڈ پھینکے، باقی کے گریفیٹی وغیرہ کے واقعات بتائے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ پاکستان فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے جگہ بنانے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس تنظیم کے 300 سے زائد کارکن، جن میں مقامی امیر حافظ عمر بھی شامل ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔
داعش پاکستان میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی کے اندر انہوں نے لوکل کرمنل گروپس کو، ٹیررسٹ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر کریکرز بھی پھینکے، گرنیڈ پھینکے، باقی کے گریفیٹی وغیرہ کے واقعات بتائے۔ وہ پورے کا پورا نیٹ ورک اس میں پکڑا گیا۔ ٹوٹل اپریہنشنز 309 ہوئیں، 25 فارنرز تھے، جس میں افغانز بھی تھے اور کچھ مڈل ایسٹ کے لوگ بھی تھے، سیریا اینڈ عراق۔ 157 اس میں فری لانس چھوٹے چھوٹے گروپ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کرمنل، لوکل ٹیررسٹ، اس طرح کے گروپس بھی ان کو شامل کیا۔
صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن سے متصل پاک افغان بارڈر کراسنگ باب دوستی پر 14 روز بعد آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ باب دوستی کو پاکستانی حکام نے 18 اگست کو بند کر دیا تھا۔ باب دوستی افغانستان میں نیٹو کے دستوں کو سامان بھیجنے کا ایک اہم راستہ ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ بارڈر کو افغان حکومت کی جانب سے تحریری معافی نامے کے بعد کھولا گیا ہے، تاہم افغان حکام نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پہل کرتے ہوئے انڈیا کو جوہری تجربات پر دو طرفہ عارضی پابندی کی تجویز دی ہے اور اب وہ انڈیا کے جواب کا منتظر ہے۔ شیراز حسن۔
جوہری تجربات پر پابندی کے معاہدے سی ٹی بی ٹی پر عمل درآمد کی سربراہ لاسینا زیربو کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان جوہری تجربات پر عارضی پابندی عائد کر دیں۔ لاسینا زیربو نے بتایا کہ اسرائیل 5 سال کے اندر اندر جوہری تجربات پر پابندی کی توثیق کر دے گا۔ جوہری ہتھیاروں پر پابندی کے معاہدے سی ٹی بی ٹی پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ دنیا کے 8 ممالک جو ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، انہوں نے اس معاہدے کی توثیق نہیں کی۔
صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 29 اگست کو صحافیوں پر ہونے والے 2 مختلف حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صحافیوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور ان کے خلاف ہونے والے حملوں کی تحقیقات کروائیں۔ ان صحافیوں کا تعلق کشمیر آبزرور نامی اخبار سے ہے اور ان پر مظاہرین کی جانب سے اس وقت پتھراؤ کیا گیا تھا جب وہ علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں سے کام پر جا رہے تھے۔ گلگت بلتستان میں اوگر 2 نامی چوٹی کو سر کرنے کی مہم پر 21 اگست کو جانے والے 2 امریکی کوہ پیما تاحال لاپتہ ہیں اور خراب موسم کی وجہ سے ان کی تلاش کا عمل بھی روکنا پڑا ہے۔ طاہر عمران۔
کوہ پیمائی اور مہم جوئی سے متعلق پاکستان کے الپائن کلب کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اسکاٹ ایڈمسن اور کائل ڈیمسٹر نامی 2 امریکی کوہ پیما 24 جولائی کو 2 ماہ کے لیے پاکستان آئے تھے۔ ان کوہ پیماؤں کا مشن تقریباً 7,000 میٹر بلند چوٹی اوگر 2 کو سر کرنا تھا۔ کوہ پیماؤں کے ہمراہ ان کے گائیڈ، باورچی اور مقامی مزدور شامل تھے۔ جب یہ کوہ پیما طے کی گئی تاریخ کو واپس نہیں لوٹے تو مقامی انتظامیہ اور کوہ پیماؤں کے اہل خانہ سے رابطہ کیا گیا۔ علاقے میں موسم خراب ہونے کے باعث ہیلی کاپٹر کے ذریعے امدادی کارروائی اب تک شروع نہیں کی جا سکی۔
جرمنی کے علاقے باواریا میں ایک نئے قانون پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، جس کے مطابق حکومت پناہ گزینوں کو اپنی مرضی کے مطابق علاقوں میں رہنے کا پابند بنا سکتی ہے۔ وہ تمام پناہ گزین جو حکومتی امداد اور رہائشی سہولتوں پر انحصار کرتے ہیں، انہیں حکومت کی جانب سے الاٹ کیے گئے شہر میں 3 سال تک رہنا ہوگا۔ اس قانون کا مقصد پناہ گزینوں کو جرمن معاشرے کا حصہ بنانا ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ ایریزونا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب میں مسٹر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ میکسیکو سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے سرحد پر دیوار تعمیر کروائیں گے اور اس دیوار پر آنے والے اخراجات بھی میکسیکو سے وصول کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدارت سنبھالنے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی وہ ملک سے 20 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ بدر کر دیں گے۔ ملیشین حکومت کے ایک وزیر نے بی بی سی کو تصدیق کی ہے کہ اربوں ڈالر کے فراڈ کے امریکی مقدمے میں نامزد ایک نامعلوم اہلکار ملک کے وزیر اعظم ناجب رزاق ہیں۔ اس مقدمے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملیشین حکومت کے فنڈ سے اربوں ڈالر خورد برد کیے گئے۔ وزیر اعظم نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائل جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان سے دولت اسلامیہ کے خاتمے کا کام جاری، یہ ہے آج ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی، اور یہی خبر آج سیربین کا بھی بڑا اور اہم موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم یا داعش نے ملک میں جگہ بنانے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس تنظیم کے 300 سے زیادہ ارکان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں ان کے امیر حافظ عمر بھی شامل ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے یہ بات راولپنڈی میں ایک طویل اخباری کانفرنس کے دوران کہی۔ کانفرنس کی رداد کے ساتھ اسلام آباد سے نمنگار ہارون رشید۔
پاکستان فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا کا کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ کے پاکستان میں سربراہ حافظ عمر تھے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے 15 اہلکاروں کی ہلاکت کے علاوہ فیصل آباد میں میڈیا ہاؤس کے دفاتر پر حملوں میں بھی ملوث تھے۔ اس کے علاوہ لاہور، سرگودھا اور اسلام آباد میں میڈیا ہاؤسز پر حملوں میں بھی یہ تنظیم ملوث تھی۔ جنرل عاصم سلیم باجوا:
داعش پاکستان میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر کریکرز بھی پھینکے، گرنیڈ پھینکے، باقی کے گریفیٹی وغیرہ کے واقعات بتائے۔ وہ پورے کا پورا نیٹ ورک اس میں پکڑا گیا۔ ٹوٹل اپریہنشنز 309 ہوئی، 25 فارنرز تھے، جس میں افغانز بھی تھے اور کچھ مڈل ایسٹ کے لوگ بھی تھے، سیریا اینڈ عراق۔ 157 اس میں فری لانس چھوٹے چھوٹے گروپ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کرمنل، لوکل ٹیررسٹ، اس طرح کے گروپس بھی ان کو شامل کیا۔
فوج نے پریس کانفرنس میں دولت اسلامیہ کے گرفتار رہنماؤں کی تصاویر بھی جاری کیں۔ جنرل عاصم کا کہنا تھا کہ یہ گروپ پاکستان میں وزارت خارجہ، اسلام آباد کے ہوائی اڈے، سفارتی علاقے، بعض صحافیوں، سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کے سرکردہ افراد کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ حافظ عمر کے علاوہ علی رحمان عرف ٹونا، عبدالسلام عرف رضوان عظیم اور خرم شفیق عرف عبداللہ منصوری بھی اس تنظیم کے سرکردہ رہنماؤں میں سے تھے جو گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کے سر پر 25 لاکھ روپے کا انعام بھی مقرر تھا۔ پاکستان میں آئیسس کی موجودگی کے ابتدائی اشارے مختلف شہروں میں وال چاکنگ کے ذریعے ہی دکھائی دیے تھے۔ ترجمان فوج کا کہنا تھا کہ یہ لوگ مختلف لوگوں کو وال چاکنگ کے لیے 1000 روپے ادا کرتے تھے، اور دیواروں پر ان کے حق میں نعرے لکھنے والوں کے لیے واحد کشش یہی 1000 روپیہ ہوتی تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم نے مل کر ان لوگوں کو یہاں جگہ بنانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے خاتمے کا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور فوج اسی عزم کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کرتی رہے گی، اور ان کا سایہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اسد نامی ایک شہری نے بی بی سی کو ٹیلی فون کر کے آج کی جنرل عاصم کی پریس کانفرنس کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کامیابیوں کے لیے انہوں نے سیاسی حکومت کا نام کیوں نہیں لیا۔
ان کو بہتر ہوتا کہ وہ اگر سویلین گورنمنٹ کو بھی اس کا کریڈٹ دیتے۔ آرمی اتھارٹیز 2002 سے لے کے 2008 تک سوات میں طالبان کو نہیں نکال سکیں، وہ نارتھ بلوچستان میں نہیں انٹر ہو سکیں۔ یہ سویلین گورنمنٹ ہی ہوتی ہے جو ان کو گراؤنڈ کریٹ کر کے دیتی ہے۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی، اے این پی آئی، تو انہوں نے ان کو وہ گراؤنڈ، وہ انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیا اپنے سویلین بیکنگ کے ساتھ، کے ذریعے انہوں نے سوات کے طالبان کو نکالا۔ ادروائز وہ اس سے پہلے 2 آپریشن کر چکے تھے جو ناکام رہے تھے۔ اسی طرح نارتھ وزستان میں بھی ضرب انہوں نے ایک سویلین دور میں لانچ کیا، ایک سویلین گورنمنٹ نے ان کو بیکنگ دی۔ تو یہ بہتر ہوتا ہے، یہ سویلین اور ملٹری اتھارٹیز کی اگر یہ جب بیان کریں کس کا کیا رول ہے، تو ذرا فیئر طریقے سے کریڈٹ دیں، تو سب لوگوں کو خوشی ہو اور لگے قوم کو کہ سویلین اور ملٹری اتھارٹیز سیم پیج پہ ہیں۔
آج کی پریس کانفرنس سے قبل تک حکومت پاکستان دولت اسلامیہ کی موجودگی سے مکمل انکار کرتی رہی تھی، لیکن اب ظاہر ہوتا ہے کہ اس تنظیم نے اپنی سی ایک کوشش ضرور کی ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے پشاور میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ کیا ملک کے اندر داعش کے ارکان کی گرفتاریوں کا مطلب یہ نہیں کہ فوج نے ملک کے اندر داعش کی موجودگی کا اعتراف کر لیا ہے؟
ہاں بالکل، یہ اعتراف ہی ہے ایک طرح سے۔ وہ یہ دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو کامیابی ملی ہے اور داعش کا جو نیٹ ورک ہے اس کو توڑ دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ ان کے ہاتھ نہ آتے تو شاید پھر یہی جو پہلے بات کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، وہی کرتے اور یہ دعویٰ کرتے کہ داعش پاکستان میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے ان کے بقول، اس کے بعد یہ دعویٰ ان کا سامنے آیا ہے کہ داعش نے کوشش کی یہاں پہ قدم جمانے کی لیکن اس کو ناکام بنا دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئندہ اور گرفتاریاں ہوئیں تو یہ پھر ظاہر ہے یہ کہیں گے کہ یہ مزید کوشش ہو رہی ہے اور اس کو روکا گیا ہے اور ان لوگوں کو یا مار دیا گیا یا پکڑ لیا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ سلسلہ جو ہے یہ چلے گا، یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔
اچھا رحیم اللہ یوسفزئی، فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے یہ کہا ہے کہ ضرب عزم جب شروع کیا گیا تھا، آپریشن ضرب عزم، تو افغانستان کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا، مگر جب شدت پسندوں کے خلاف یہاں کارروائی ہوئی تو وہ سرحد عبور کر کے افغانستان میں چلے گئے اور افغانستان نے کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ تو کیا امریکہ اور افغانستان اس بات کو ماننے پر تیار ہوں گے؟
دیکھیں، اس کے بارے میں پاکستان کا تو دعویٰ ہے اور ہمیں یاد ہے جب یہ ضرب عزم کی کارروائی شمالی وزیرستان میں 15 جون 2014 کو شروع ہوئی، اس کے اگلے دن ایک خبر آئی کہ وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے صدر حامد کرزئی کو ٹیلی فون کیا اور ان سے کہا کہ ہم نے یہ کارروائی شروع کی ہے شمالی وزیرستان میں، آپ اپنی طرف کی سرحد کو محفوظ بنائیں تاکہ یہاں سے لوگ فرار ہو کر افغانستان نہ جائیں۔ اور افغانستان کی طرف سے یہ پاکستان کا کہنا ہے کہ کوئی تعاون نہیں ملا۔ اس کے بعد ہماری حامد کرزئی سے ملاقات ہوئی، وہ پھر پریزیڈنٹ نہیں تھے، تو ہم نے یہ بات کی کہ آپ نے کیوں یہ فیصلہ جو تھا وہ نہیں کیا، پاکستان کی بات کو نہیں مانا اور ابھی آپ جو ہیں یہ شکایت کر رہے ہیں کہ پاکستان نے سارے ٹیررسٹ اور ملٹنٹس کو افغانستان بھیج دیا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ایک تو میں فوجی کارروائی کو جائز نہیں سمجھتا، فوجی کارروائی، اس طرح کی بڑی بڑی فوجی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے، اس سے عام لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ بے گھر ہوتے ہیں اور بے گناہ لوگ مرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان نے یہ کارروائی کی تو اس سے پہلے افغانستان نے یا نیٹو نے بھی افغانستان میں فوجی کارروائی کی، پاکستان سے کہا گیا لیکن پاکستان نے تعاون نہیں کیا اپنی بارڈر کے اندر۔ تو یہ میرے خیال میں جو پاکستان اور افغانستان کے غیر یقینی تعلقات ہیں یہ اسی کا ایک شاخصانہ ہے۔
اچھا دوسری جانب فوج نے اس بات کو دہرایا، پاکستان کی فوج نے، کہ آپریشن ضرب عزم بلا تفریق کیا گیا ہے، اس میں کوئی گڈ بیڈ طالبان کا کوئی امتیاز نہیں برتا گیا، لیکن امریکہ کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے اور جو غیر جانبدار مبصر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، کیا ایسا لگتا ہے؟
دیکھیں، اگر صرف شمالی وزیرستان کا ذکر کریں تو وہاں پر تو بھرپور فوجی کارروائی ہوئی ہے، ہم لوگ گئے ہیں وہاں پر اور وہاں پہ جو پہلے حقانی نیٹ ورک کے لوگ موجود تھے وہ ابھی وہاں پہ نہیں ہیں، جہاں جہاں پر وہ موجود تھے یا وہاں پہ القاعدہ کے لوگ تھے یا افغان طالبان تھے یا باقی جو تنظیمیں ہیں، آئی ایم یو ہے ازبکوں کی یا چینی جو مسلمان ہیں ویغر ان کی، ای ٹی آئی ایم، یہ سارے وہاں سے نکل گئے، خاص طور پہ شوال سے، دتخیر سے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے، اصل سوال یہ ہے، یہ لوگ کیا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں ہیں، قبائلی علاقوں میں موجود ہیں یا کسی شہر میں ہیں، کسی اور قصبے میں ہیں، یہ ابھی ایک سوال ہے۔ اسی لیے یہ اعتراض ہوتا ہے پاکستان کے خلاف کہ ان لوگوں کو موقع دیا گیا اور وہ نکل گئے۔ ظاہر ہے یہ جو الزام لگتا ہے اس کے بھی شواہد چاہیے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی حقانی نیٹ ورک کا کمانڈر، کوئی اہم آدمی پاکستان میں گرفتار ہوا، مارا گیا، یا پھر یہ ہے کہ کیا ان کے حملے افغانستان میں کم ہو گئے۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات ملیں گے تو پھر کوئی حتمی بات کی جا سکے گی۔
اچھا، اس میں رحیم اللہ یوسفزئی، یہ بھی تو ہے نا کہ آپریشن ضرب عزب کے بعد پاکستان میں بھی شدت پسندی کے بڑے واقعات ہوئے۔ پشاور میں اسکول پر حملہ ہوا، چارسدہ میں یونیورسٹی پر حملہ ہوا، کوئٹہ میں حال ہی میں وکیلوں کو نشانہ بنایا گیا، سندھ میں امام بارگاہ پر حملہ کیا گیا۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو سیکیورٹی کے دعوے ہیں وہ مشکوک ہو جاتے ہیں۔
دیکھیں، واقعی یہ حملے ہوئے ہیں میرے خیال میں، چونکہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ ابھی بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی ان کے لوگ ہیں، ان کے سیل کام کر رہے ہیں، سہولت کار بھی ہیں، اور پھر خاص طور پہ افغانستان میں ان کی کافی تعداد، سینکڑوں میں یہ افغانستان میں موجود ہیں۔ وہ تو آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بھجواتے ہیں، خود کچھ حملے کرتے ہیں، اور یہ کاروائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ افغانستان سے پاکستان میں آنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، پھر پاکستان میں جو سہولت کار ہیں تو وہ تیاری کرتے ہیں، یہ ٹارگٹ چنتے ہیں، اس کے بعد یہ حملے بھی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں مکمل طور پر تو یہ حملے رکیں گے نہیں، لیکن ان میں جو نمایاں کمی ہوئی ہے اس سے بھی کافی لوگوں میں اطمینان آ گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کاروائی ہوئی وہ کافی مؤثر تھی، لیکن یہ ہے کہ مکمل طور پر ابھی بھی ملیٹنسی کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔
تو ایسا کیا پیمانہ ہو سکتا ہے کہ جس سے فوج کے سیکیورٹی اداروں کے جو دعوے ہیں شدت پسندی کے خلاف، ان کی تصدیق ہو سکے کہ واقعی یہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں؟
دیکھیں، اس کا تو یہی ہے نا کہ مزید یہ حملے رکنے چاہیے، ورنہ پھر یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ ابھی بھی یہ حملے بھی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ جو سیکیورٹی کا نظام ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو فوج موجود ہے قبائلی علاقوں میں، سوات میں، ملکنڈ میں، تو ان کی واپسی جب تک نہیں ہوگی، جب تک یہ اختیار جو ہے، جو وہاں پہ اختیارات ہیں وہ منتقل نہیں ہوں گے فوج سے سول اداروں کی طرف، تو یہ کہا جائے گا کہ ابھی تک یہ مکمل کامیابی نہیں ہوئی اور یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ افغانستان سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ افغانستان میں جب وہاں پہ پاکستان کے مخالفین کو پناہ ملے گی اور پاکستان میں افغان حکومت کے مخالفین کو پناہ ملے گی، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہوگا۔
یہ تھے پشاور سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی۔ اور شدت پسندی ہی کے موضوع پر آگے بات کرتے ہیں۔ دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول یا اے پی ایس پر شدت پسندوں کے حملے میں مارے جانے والے طلبہ کے والدین آج اسلام آباد میں ایوان پارلیمان کے سامنے احتجاج کے لیے پہنچے ہیں۔ اس حملے میں 140 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے، جن میں ایک بڑی تعداد طلبہ کی تھی۔ ان والدین کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں وکلا پر ہونے والے حملے کا تو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے، مگر اے پی ایس کے معاملے میں ان کے عدالتی تحقیقات کے مطالبے کو حکومت مسلسل نظر انداز کرتی رہی ہے۔ اسلام آباد سے نمہ نگار شہزاد ملک اس وقت ٹیلی فون لائن کے وسیلے سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد، آپ مظاہرے میں موجود ہیں، کیا تفصیل ہے؟
جی عمر، جس طرح آپ نے بتایا کہ 144 افراد جو ہلاک ہوئے تھے ان کا بھروسہ اس وقت موجود ہے، لیکن ان کو پارلیمنٹ ہاؤس تک تو جانے نہیں دیا گیا، اور جہاں سے اسلام آباد کا ریڈ زون شروع ہوا ہے وہیں پہ ان کو روک لیا گیا ہے، اور مظاہرین میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان سب شامل ہیں، اور ان کے لوگ اب وزیر اعظم ہاؤس جانا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان عدالتی کاروائی، عدالتی تحقیقات نہیں کروائی گئی اور انہیں اس بارے میں تسلی نہیں ہوگی جب تک کہ حقائق سامنے نہیں آئیں گے۔ ان ورسا کا کہنا تھا کہ اگر کوئٹہ کے واقعے کے ایک ماہ کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد اس کا از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے اور عدالتی تحقیقات ہو سکتی ہیں، تو پھر 2 سال کا سانحہ ہے جس میں لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، ان پر ان کے جو عدالتی تحقیقات ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یہاں یہ تعداد بھی، مظاہرین کی تعداد جو ہے وہ 200 کے لگ بھگ ہے، لیکن یہاں پر سیکیورٹی کے ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ لوگ ہزاروں میں ہیں۔ اور دوسرا جو آج انہوں نے بڑی مقامی میڈیا جو جہاں پر پانچ چھ لوگ بھی جمع ہوتے ہیں تو اس کی کوریج کے لیے وہ آ جاتے ہیں, لیکن اتنے بڑے ایشو پر کوئی بھی جو لوکل میڈیا کے جو نمائندہ ہے اس کو قریب بھی نہیں آنے دیا گیا اور نہ ہی اس کی کوریج لوکل میڈیا پر کی جا رہی ہے.
اچھا شہزاد, اتنی سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں, یہ بتائیے کہ حکومت نے بات چیت کے لیے کوئی نمائندہ بھیجا ہے ان مظاہرین کے ساتھ؟
جی عمر, مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے ابھی تک حکومتی نمائندہ تو کوئی نہیں آیا. ہم ایک ایس پی سیکیورٹی ہیں میر وائل, جن کا یہ علاقہ ہے, تو وہ ان مظاہرین کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچا دیے جائیں گے, لیکن مظاہرین جو ہیں وہ کسی طور پر بھی جانے کو تیار نہیں ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وزیر اعظم یا حکومت کا کوئی ذمہ دار شخص ان سے ملاقات نہیں کرتا وہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے, چاہے وہ انہیں یہاں پر کتنے دن بھی رہنا پڑے. اور اس میں ان مظاہرین میں عمر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ایک ہی اولاد تھی جو کہ اے پی ایس حملے میں ماری گئی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے بچے چلے گئے تو ہمارا بھی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم اس واقعے کی تحقیقات عدالتی تحقیقات نہ کروا لیں.
شہزاد ملک, ان تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین, ٹیلی فون لائن میں خرابی کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. آج جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے کوآرڈینیٹر احمد علی اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. احمد علی کا بیٹا اس حملے میں ہلاک ہو گیا تھا. احمد علی, آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مظاہرے سے حکومت آپ کا مطالبہ مان لے گی؟
حکومت تو ہمارا مطالبہ نہیں مان رہی, کیونکہ ان لوگوں نے ہزاروں کی حسابوں سے جو ہے نا آرمی کو, یہ رینجر کو بلایا ہوا ہے, ہمارے ارد گرد بیٹھائے ہوئے ہیں. صبح سے ہمیں ارغمال بنایا گیا تھا, صبح تقریباً 8:30 بجے ہم ادھر پہنچے ہیں 9 بجے کے قریب, اور ڈی سی نے ہمیں ادھر اپنا ارغمال بنایا دھوکے سے. پھر تو ہمارے ساتھ بچے بوڑھے اور جوان اور ایسے جو مطلب بہت انتہائی چھوٹے بچے بھی تھے, مگر ہمارے ساتھ بہت زیادہ وہ سختی کی گئی, اور کبھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے پھر کو ہمیں آگے لایا جائے گیا, ہمارے اوپر حملے کرنے کی بھی کوشش کر دی گئی, مگر شہید کا لہو جو ہے نا وہ ہمیں آگے لے جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے تقریباً.
تو اب آپ لوگ احمد علی یہ بتائیے کہ اب آپ آگے کیا کریں گے, اگر حکومت آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کو محاصرے میں لیا ہوا ہے, کیا کریں گے؟
تو ہمارا یہ موقع پہ انشاءاللہ کہ ہم تب اپنے آپ کو ادھر جلا دیں گے یا شہید کر کے جائیں گے, جس طرح ہمارے بچے شہید ہوئے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم بھی شہید ہو جائیں. اگر یہ لوگ ہمارے شہادت میں ان لوگوں کو کچھ ملتا ہے تو بس ٹھیک ہے, ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. یا یہ جوڈیشل انکوائری کریں گے, اگر جوڈیشل انکوائری کریں گے اور ایک ہمیں انصاف دلائیں گے انصاف. اور دوسرا یہ کہ ہمارے بچوں کو ٹارگیٹ کلنگ کیا گیا تھا, دہشت گردی اس چیز کا نام ہے, بم بلاسٹ کا نام ہے دہشت گردی, اور ٹارگیٹ کلنگ کا نام جو ہے نا وہ جو ایک جگہ کو ٹارگیٹ کیا جائے اور اس کو جو ہے نا بچوں کو ادھر ایک ایک بچے کو 13-14 بلٹس مارے گئے. میرا بیٹا محمد ادھر ہے, اس کو 13 بلٹس لگے ہوئے, 13 بلٹس اس کو ایسے بالکل نزدیک سے 13 بلٹس مارے تھے, اس کے بدن میں ایسے سوراخ نظر آتے جیسے کوئی آئینے میں بکس نہیں دیکھتا.
جی احمد علی,
بڑے سوراخ اس کے بدن.
جی احمد علی, یقیناً آپ کا دکھ بہت زیادہ ہے. ہم سے بات کرنے کے لیے, سربین میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے اسلام آباد سے احمد علی, جن کا بیٹا پشاور آرمی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہو گیا تھا. احمد علی پارلیمان کے سامنے ہونے والے مظاہرے کے کوآرڈینیٹر ہیں. اور اب دوسرے موضوعات. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ نے الزام عائد کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا ہے. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
بی بی گل بلوچ نے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے گھر کا محاصرہ اس پریس کانفرنس کے بعد کیا گیا جو انہوں نے لاپتہ افراد کے عالمی دن کے مناسبت سے کی.
فورسز کی 20 سے زیادہ گاڑیوں نے تحصیل تمب کے علاقے گمازی میں میرے گھر کو محاصرہ کیا. گھر میں موجود میرے خاندان کے افراد کو ذہنی نفسیاتی حوالے سے عرصہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جب ہمسایوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو فورسز نے آوائی فائرنگ کر کے ان کو منتشر کر دیا.
بی ایچ آر او کی چیئرپرسن نے الزام عائد کیا کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے ان کے گھر کا محاصرہ کرنے کا یہ چوتھا واقعہ تھا. بی بی گل بلوچ نے بھی دعویٰ کیا کہ جن لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے ان کے رشتہ داروں کو مقدمات درج کرانے سے بھی روکا جا رہا ہے.
لاپتہ افراد کے لواحقین کی ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے پولیس انہیں دھمکیاں دیتی ہیں، لیکن اگر کہیں کسی نے ایف آئی آر درج کی ہے تو فورسز باقاعدہ اس کے خاندان کے افراد کو دھمکیاں دے کر کیس خارج کرنے کی احکامات دیتے ہیں۔
بی ایچ آر او اور بلوچ کانفرنس جماعتوں کی جانب سے پہلے بھی اس طرح کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔
کوئٹہ سے یہ تھی نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔ سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00952126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے۔
پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج ہیڈنگلے لیڈز میں ایک مرتبہ پھر مد مقابل ہیں۔ پانچ میچوں کی سیریز کا یہ چوتھا ون ڈے انٹرنیشنل ہے۔ انگلینڈ نے سیریز کے تیسرے میچ میں ون ڈے انٹرنیشنل کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور 444 رنز کیا تھا، اور ایلک ہیلز نے انگلینڈ کی طرف سے ون ڈے کی سب سے بڑی انفرادی اننگز کھیلتے ہوئے 171 رنز اسکور کیے تھے۔ جنوبی افریقہ کے بیٹس مین اے بی ڈی ویلیئرز نے گزشتہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شکست کو اپنے کریئر کی سب سے بڑی مایوسی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنی تازہ ترین کتاب میں جنوبی افریقہ کی رنگدار کھلاڑیوں کے بارے میں کوٹا پالیسی پر بھی تنقید کی ہے۔ یو ایس اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں فرینچ اوپن چیمپئن گاربین موگاروزا اور ومبلڈن فائنلسٹ میلوس رونک کو غیر متوقع طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پانچویں سیڈ میلوس رونک کو امریکی کوالیفائر کھلاڑی رائن ہیریسن نے 6-7, 7-5, 7-5 اور 6-1 سے شکست دی، جن کی عالمی رینکنگ 120 ہے۔ موگاروزا کو لیٹویا کی کھلاڑی سیواسٹووا نے 7-5 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ دو مرتبہ کی چیمپئن کیرولین ووزنیاکی نے سویٹلانا کوزنیٹسووا کے خلاف 6-4 اور 6-4 سے کامیابی حاصل کی۔ رافیل نڈال نے آندرے سیپی کو 6-0, 7-5 اور 6-1 سے شکست دی۔ جو ولفریڈ سونگا اور میرین چیلچ نے بھی اپنے میچز جیت لیے۔ عالمی نمبر ایک نوویک جوکوویچ کل اپنا دوسرا میچ روس کے کھلاڑی میخائل یوزنی کے خلاف کھیلیں گے۔ برازیل کے ڈیوڈ لوئس ایک مرتبہ پھر انگلش کلب چیلسی کی نمائندگی کریں گے۔ چیلسی نے ان سے 34 ملین پاؤنڈ کے عوض معاہدہ کیا ہے۔ لوئس نے 2 سال پہلے چیلسی چھوڑ کر پیرس سین جیمان میں شمولیت اختیار کی تھی۔ جنوبی افریقی فاسٹ بالر ڈیل اسٹین ایک مرتبہ پھر ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی رینکنگ میں نمبر ایک بالر بن گئے ہیں، جس کا سبب نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ میں ان کی شاندار بالنگ ہے، جس میں انہوں نے میچ میں 8 وکٹیں حاصل کی تھیں۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ آسٹریلیا کے ایک سابق جج کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی پناہ گزین کے بدلے آسٹریلیا کے بدحال کیمپوں میں جانے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور انگلینڈ کے میچ کی تفصیل بھی آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے۔ فیچر آپ کی بات بھی آنے کو ہے۔ پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
پاکستان فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے جگہ بنانے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن سے متصل پاک افغان بارڈر کراسنگ باب دوستی پر 14 روز بعد آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں ایران کی جانب سے فائر کیے جانے والے مارٹر شیل کے 15 گولے گرے ہیں۔ پروم کے علاقے میں گرنے والے گولوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پہل کرتے ہوئے انڈیا کو جوہری تجربات پر دو طرفہ عارضی پابندی کی تجویز دی ہے، اور اب وہ انڈیا کے جواب کا منتظر ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 29 اگست کو صحافیوں پر ہونے والے دو مختلف حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہی ہیں۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا۔ اب آتے ہیں سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف۔ آسٹریلیا میں ایک ریٹائرڈ جج نے ملک میں آنے والے پناہ گزینوں کے کیمپوں کی خراب حالت کے پیش نظر کسی ایک پناہ گزین کے بدلے خود اس کیمپ میں اپنی زندگی گزارنے کی پیشکش کی ہے۔ واضح رہے کہ آسٹریلوی حکومت کو دو مختلف جزیروں پر پناہ گزینوں کو رکھنے کے لیے بنے دو حراستی کیمپوں کی خراب صورتحال کی وجہ سے اکثر شدید تنقید کا سامنا رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی شمائلہ خان۔
88 سالہ جم میکین کا کہنا ہے کہ انہوں نے امیگریشن کے وزیر پیٹر ڈٹن کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے پیشکش کی ہے کہ ان کے بدلے کسی پناہ گزین کو آسٹریلیا میں جگہ دے دی جائے اور وہ خود اپنی بقیہ زندگی پناہ گزینوں کے کیمپ میں گزارنے کو تیار ہیں۔ مسٹر میکین نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر معمولی درخواست ہے، لیکن میں نے یہ پیشکش اپنی پوری نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ دی ہے۔ آسٹریلیا ملک میں آنے والے تارکین وطن اور پناہ گزین افراد کو بحر الکاہل میں نورو کے جزیرے اور پیپوا نیو گینی میں مانوس کے جزیرے میں بنے حراستی کیمپوں تک محدود رکھتا ہے اور وہیں ان کی چھان بین کی جاتی ہے۔ ان دونوں حراستی کیمپوں کو نجی کمپنیاں چلاتی ہیں، جبکہ آسٹریلوی حکومت کو ان کیمپوں کی خراب صورتحال کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا رہتا ہے۔ ایران سے آئی ایک پناہ گزین نے بی بی سی کو نورو کے جزیرے پر بنے حراستی کیمپ کا احوال بتایا۔
ایران کی سخت سیاسی صورتحال کے باوجود میں نے ڈپریشن کی دوا نہیں لی تھی، لیکن جب مجھے نورو بھیجا گیا مجھے اینٹی ڈپریشن تجویز کی گئی ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ یہاں 90% لوگ اینٹی ڈپریشن کی دوا لے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خراب پالیسی ہے، ہمارا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔
ادھر امیگریشن کے وزیر کو خط لکھنے والے ریٹائرڈ جج مسٹر میکین کہتے ہیں کہ اس تجویز کو پیش کرنے کی میری وجوہات بہت سادہ ہیں۔ میں اسی صورتحال میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا، جبکہ نورو اور مانوس کے جزیروں پر معصوم مرد، عورتیں اور بچے انتہائی خراب حالت میں قید ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اور بھی سنگین بات ہے کہ ان پناہ گزینوں کو خطرناک حالات میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے رکھا گیا ہے کہ تحفظ کے پیش نظر کوئی پناہ گزین آسٹریلیا آنے کی کوشش نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کی حکومت بنیادی طور پر ان کیمپوں میں موجود پناہ گزینوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور جیسا کہ یہ سب کچھ میرے نام پر کیا جا رہا ہے تو میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ مسٹر میکین نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں نے ایک راستے کے طور پر یہ تجویز کم از کم ایک پناہ گزین کے لیے پیش کی ہے۔ اس کے ذریعے مانوس یا نورو کے جزیروں پر فی الوقت قید کسی ایک شخص کو اجازت ہوگی کہ وہ آسٹریلوی شہریت کا حق حاصل کر سکے۔ میں اس بات کو خوش قسمتی سمجھوں گا کہ میں اپنی زندگی کے آخری سال نورو یا مانوس کے جزیروں میں سے کسی ایک پر اس پناہ گزین مرد یا عورت کی جگہ گزار سکوں۔ مسٹر میکین نے ضرورت کے تحت اپنی آسٹریلوی شہریت چھوڑنے کی بھی پیشکش کی ہے۔ امیگریشن کے وزیر مسٹر ڈٹن کی ترجمان کا کہنا ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک مہینے پہلے بھیجا جانے والا یہ خط دفتر میں موصول ہوا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اس سے زیادہ تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مسٹر میکین نے ملک کے وزیر اعظم میلکم ٹرنبل اور لیبر پارٹی کے رہنما بل شارٹن کو بھی خطوط لکھ کر تاکید کی ہے کہ وہ انصاف اور ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے آسٹریلیا سے باہر ہی ان جزیروں پر پناہ گزینوں کی چھان بین روک دیں، تاہم وزیر اعظم کے ترجمان نے بھی اس سلسلے میں بیان دینے سے انکار کیا ہے۔ واضح رہے کہ آسٹریلیا میں سن 2012 اور 2013 کے آغاز میں پناہ گزینوں کی تعداد میں اچانک تیزی دیکھنے میں آئی تھی۔ ان افراد نے کشتی کے ذریعے آسٹریلیا کا سفر کیا اور اس سفر کے دوران کئی افراد سمندروں میں ڈوب کر ہلاک ہوئے۔
آسٹریلوی پناہ گزینوں کے کیمپ کی حالت زار اور ایک سابق انسان دوست جج کی پیشکش، تفصیل آپ نے سنی ہماری ساتھی شمائلہ خان سے۔ اور اب مشرق وسطی چلتے ہیں، جہاں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اسرائیل فلسطینی علاقے غرب اردن میں 400 سے زیادہ نئی نو آبادیاں تعمیر کر رہا ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے اس کی تفصیل جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا۔
دیکھیں، یہ جو خبر ہے وہ یہاں کی ایک این جی او پیس ناؤ کی طرف سے ایک خبر آئی ہے، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ میں نے یہاں پر کوشش کی، یہاں پر ڈیفنس منسٹری سے اس پر کوئی جواب ابھی تک نہیں ملا ہے، لیکن ایسی یہاں پر خبریں پہلے بھی شائع ہوتی رہی ہیں پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران. دراصل یہاں پر دائیں بازو کی سرکار جب سے بنی ہے تو اس حکومت کے تحت اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس طرح کی کہ کئی سارے بستیاں جو ہیں وہ تعمیر ہوتی رہی ہیں, مکان لگاتار تعمیر ہوتے رہے ہیں. اس کے باوجود کی اس پر سخت تنقید جو ہے امریکہ اور یورپین کئی جو ملک ہیں وہ کرتے رہے ہیں, اس کے باوجود کوئی رکاوٹ نہیں آئی, یہ مسلسل چلتا رہا ہے. اور جو بستیاں پہلے سے بھی ان کے پاس جو یہ نئی بستیوں کے قریب جو بستیاں ہیں وہ بھی کانٹروورشیل رہی ہیں, ان کو بھی لے کر کے جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے کافی سوال اٹھا رکھے ہیں. لیکن ایک اور جو غور طلب بات اس میں ہے کہ یہ تو صرف 400 بستیوں کی بات ہو رہی ہے, دراصل یہاں پر بہت سارے ایسے بھی مکان جو تعمیر کیے گئے بنا کسی پرمٹ کے, جو کہ مطلب بغیر اجازت کے, اسرائیل سرکار کے اجازت کے بغیر بھی کئی سارے مکان جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں مکان جو بنائے گئے انہیں بھی اب لیگل جامہ پہنایا جا رہا ہے,
قانونی حیثیت دی جا رہی ہے. قانونی حیثیت دی جا رہی ہے اگرچہ متنازع رہے ہیں, کانٹروورشل رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اس پر فلسطینیوں کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے؟
جی, فلسطینیوں کی طرف سے لگاتار اس مدعے پر جو ہے اپیل ہوتی رہی ہے, لگاتار وہ اس پر تنقید کرتے رہے ہیں, وہ لگاتار کہتے رہے ہیں کہ ایک طرف تو اسرائیلی حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ امن چاہتی ہے, وہ بات چیت جو ہے وہ شروع کرنا چاہتی ہے, لیکن دوسری طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں لیا گیا جس سے کہ انہیں یقین ہو سکے کہ واقعی ان کا ارادہ جو ہے وہ نیک ہے. اور یہ صاف طور پر اس طرح کے اقدامات جب اسرائیل کی طرف سے لیے جاتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی حکومت جو ہے ابھی جو دائیں بازو کی حکومت ہے اور ان کے کئی سارے جو وزیر ہیں اس حکومت میں, ان کے طرف سے بھی جس طرح کے بیان آتے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے وہ امن نہیں چاہتے.
تو اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں کہ غیر قانونی مکان تعمیر ہو رہے ہیں, بستیاں نئی بسائی جا رہی ہیں, تو اس پر بین الاقوامی سطح پر کوئی رد عمل سامنے آتا ہے یا اسرائیل میں خود جو امن پسند تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے کچھ کہا جاتا ہے؟
جی بالکل, جیسے کہ یہ پیس ناؤ جس کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے, ان کے طرف سے بھی اس پر تنقید کی گئی ہے, اور اس طرح کی کئی اور ساری اسرائیلی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہیں. لیکن یہاں پر جو ابھی دائیں بازو کی سرکار ہے اس کے طرف سے کئی طرح کی صفائی آتی ہے, اور خاص کر کے جو صفائی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو موجودہ بستیاں ہیں اس میں نیچرل پاپولیشن جو گروتھ ہو رہا ہے, جو آبادی بڑھ رہی ہے, اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نئے مکان تعمیر کیے جائیں اور بستیاں جو ہیں ان کو پھیلائی جائیں.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. اور اب بھارت کا ذکر, جہاں عام آدمی پارٹی سیاست کو صاف شفاف بنانے کے وعدے کے ساتھ میدان میں اتری تھی. اب پارٹی کے ایک وزیر کو غیر ازدواجی تعلقات کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا ہے. دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ.
سندیپ کمار خواتین اور بچوں کی بہبود کے وزیر تھے. دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کے مطابق انہیں کل شام ایک ویڈیو حاصل ہوئی تھی جسے دیکھنے کے بعد انہوں نے سندیپ کمار کو فوراً ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا. اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ سندیپ کمار نے پارٹی کو بڑا دھوکہ دیا ہے.
ابھی کل ایک سی ڈی آئی ہے جس میں ہمارے منتری, کیبنٹ منتری سندیپ کمار جی غلط حرکت کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ان کو ہم نے ترنت کیبنٹ سے ہٹا دیا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو عام آدمی پارٹی اور دوسری پارٹیوں میں بالکل الگ ہے, وہ ہے اگر ہماری نظر میں کوئی ثبوت آتا ہے, ٹھوس ثبوت آتا ہے, اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس کے خلاف ترنت ایکشن ہوتا ہے, ترنت کا ترنت ایکشن ہوتا ہے.
لیکن سندیپ کمار کا دعویٰ ہے کہ یہ سیکس ٹیپ ان کے خلاف ایک سازش ہے اور یہ کہ انہیں پھنسایا جا رہا ہے کیونکہ ان کا تعلق ایک نچلی ذات سے ہے.
سب سے پہلی بات تو یہ خامیازہ مجھے بھگتنا پڑا دلت ہونے کا, ٹھیک ہے, میں غریب ہوں اور دلتوں میں مہا دلت ہوں, والمیکی سماج سے ہوں, میں اس میں نہیں ہوں اور بالکل تتھے ہی چیز ہے. میں ایک غریب پریوار سے ہوں, میں اچھی طرح سمجھتا ہوں, میں وکالت میں بھی تھا. تتھے کو کیسے موڑا جاتا ہے؟ قانون جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں کے گھر کی جاگیر بنی ہوئی ہے.
عام آدمی پارٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کیونکہ جلدی ہی پنجاب میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں اور اس واقعے سے اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. چند روز قبل ہی پنجاب میں پارٹی کے کنوینر کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا کیونکہ وہ مبینہ طور پر پارٹی کے ٹکٹ کے ایک امیدوار سے رشوت لے رہے تھے. کنوینر کے خلاف کارروائی کے بعد پنجاب میں پارٹی کو بغاوت کا سامنا ہے. اس سے پہلے اروند کیجریوال دو اور وزراء کو بھی برخاست کر چکے ہیں۔ ایک کو جعلی ڈگری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے کو ایک بلڈر سے رشوت مانگنے کے الزام کا سامنا تھا۔ اروند کیجریوال:
ہمارے ایک منتری پہ آروپ لگا فرضی ڈگری کا، ان کو ترنت ہم نے منتری پد سے ہٹا دیا۔ ہمارے ایک منتری ہیں جنہوں نے کسی سے 6 لاکھ روپے کی رشوت مانگی، ہم نے خود، میں نے اور منیش نے سامنے آ کے اس کو، آسم جی کو، کیبنٹ سے ترنت برخاست کر دیا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے پنجاب کے کنوینر، ان کے خلاف بھرشٹاچار کے آروپ لگے، ہم نے ترنت پربھاو سے ان کو کنوینر کے پد سے ہٹا دیا اور جانچ بٹھا دی۔
سیکس ٹیپ کی خبر ٹی وی چینلوں پر چھائی ہوئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان جی وی ایل نرسمہن نے کہا کہ عام آدمی پارٹی اب بے نقاب ہو گئی ہے۔
یہ راجنیتی کو سدھارنے کی جو دعویٰ کرنے والے کیجریوال، راجنیتی کو پوری طرح گندگی میں کنورٹ کرنے کے لیے اترائے ہیں، اور ان کی اصلی چہرے دیش کے سامنے ابھی آ چکا ہے۔
کانگریس کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی اپنی ناکامیوں کے لیے صرف نریندر مودی کی حکومت کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی۔ سندیپ کمار کچھ مہینے پہلے بھی سرخیوں میں تھے، اس وقت یہ کہنے کے لیے کہ وہ عورتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ صبح کو اپنی بیوی کے پیر چھو کر ہی گھر سے نکلتے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور اب آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو صبر احمد کا سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آج کل کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، اور حالیہ نوٹنگم میں کھیلے جانے والے تیسرے ایک روزہ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دے کر 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی۔ پاکستان کی اس شکست پر کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے ہمارے سامعین نے پاکستانی ٹیم کے لیے کیا پیغامات بھیجے ہیں، اسی سے شروعات کرتے ہیں۔
میرا نام ظہیر احمد، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ پاکستانی ٹیم کے ساتھ شروع دن سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس کے اندر کنسسٹنسی ہے ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ ایک ریکارڈ قائم کروا دیا، پہلے تو 2 میچ اس سے پہلے ہارے ہوئے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ 3rd میچ میں، جو کہ بہت ڈیسائسو میچ تھا، اس میں وہ اچھا پرفارم کرتے۔ اگر ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اتنے برے طریقے سے پہلے بالروں کی پٹائی ہوئی، اس کے بعد پھر بیٹس مین آگے چلے گئے آرام سے۔ تو اس میں دیکھنا چاہیے، پلیئرز کو بھی دیکھنا چاہیے، سلیکٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو اگر کوئی ایک آدھ میچ جیت جاتے ہیں آگے کریڈٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، حکومتی لیول پہ بھی، چیئرمین کے بورڈ کے چیئرمین بھی، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو خامیاں ہیں ان کو دور کی جائیں۔
پاکستان کے جیسے حالات ہیں، پاکستان کے عوام کے پاس ایک یہی انٹرٹینمنٹ ہے، لوگ بہت زیادہ خوش ہو کے، ایکسائٹیڈ ہو کے، امیدوں سے میچز دیکھتے ہیں، اور جو ہماری ٹیم کی پرفارمنس ہے، خاص طور پہ یہ لاسٹ میچ میں، وہ کافی تکلیف دہ تھی۔
نام میرا حضر حسین ہے۔ کچھ کسی بھی طریقے کا ان کی ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی نہیں ہے، یہ کبھی فاسٹ لگا رہے ہیں، کبھی اسپنر لگا رہے ہیں، اور نہ ہی اس کا نام کہ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ ایک اوور کے اندر ہمیں 10 اسکور کرنا ہے، 12 اسکور کرنا ہے، بس پلے بازی والی ان کا کام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر بازی کوئی نہ کوئی میچ ہار جاتے ہیں، اور یہ بہانے لگا رہی ہوتی ہیں کہ اس چیز کا مسئلہ تھا۔ پھر ان کی انجریز نکل آتی ہیں، پریکٹس یہ کرتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے، تو جس کی بنا پر ہم میچ ہارتے ہارتے رہتے ہیں۔
کرکٹ کے چاہنے والوں کا تھوڑا سا غم و غصہ تو سنا ہم نے، اور جب بات کرکٹ کی ہو رہی ہے تو بی بی سی اردو سے کرکٹ سے متعلق پوچھے گئے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں۔
محمد رفیق پٹھان پیڈیزن سے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم دنیا کا تیز ترین بولر کون ہے، پاکستانی ٹیم میں، دنیا کی ٹیم میں؟
تو جناب، آپ کا سوال ہم نے ہمارے کھیلوں کے نامہ نگار عبد الرشید شکور سے پوچھا، اور جواب یہ رہا۔
اس وقت کئی تیز رفتار بالرز انٹرنیشنل کرکٹ میں موجود ہیں، جن میں جنوبی افریقہ کے ڈیل اسٹین کو موجودہ دور کا تیز ترین بالر سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو عمران خان یا وقار یونس جیسی رفتار والا تو کوئی بالر اس وقت نہیں ہے، البتہ آج کل کے بالرز میں وہاب ریاض کی رفتار سب سے تیز ہے۔
کھیلوں سے متعلق بات کرتے ہوئے ہمارے سامعین کے پیغامات آپ نے سنے۔ اب صبح بلوچستان کے ایک رہائشی کا اپنے حکمرانوں سے شکایت کرتے ہوئے کیا کہنا ہے، آپ بھی سنیے۔
بھائی اسمت اللہ خان کا کڑ ضلع زیارت کے، یہاں کے لوگ جو ہے نا، ہم لوگوں کے امن امان کے حوالے سے بہت ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ قوم پرستی، اس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم وزیرانہ بلوچستان، آئی جی بلوچستان، امیر ریاض صاحب، کور کمانڈر، وہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے جگہ پہ اس طرح ڈیسی لیا جائے کہ زیارت کے امن قائم ہو جائے۔
امن و امان کے خواہش مند ہمارے یہ سامع درخواست کر رہے تھے حکومت سے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے حصول کے لیے فکر مند ہماری صبح سندھ سے ایک سامع کی سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کی گئی درخواست بھی سماعت فرمائیے۔
ضلع خیر
پور گاؤں رینجر سے سبا بلس بات کر رہی ہوں. ہمارے ہاں لڑکیوں کی اسکول نہیں ہے, ہم یہاں پر 65 گھر ہیں. ہمارے حکومت پاکستان اور صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی اسکول تعمیر کی جائے. ہمیں یہاں 400-500 لڑکیاں ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں.
چلیے اب علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں اور پاکستان کے صوبہ سندھ سے زراعت کے پیشے سے وابستہ ایک سامے کا حکام کے لیے بھیجا گیا پیغام سنتے ہیں.
یہ محمد برفت بات کر رہا ہوں, گاؤں کلچہ ڈسٹرکٹ جامشورو صوبہ سندھ سے. میرا سوال وزیر زراعت سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ہے کہ حالیہ بارشوں سے پیاز کا فصل بہت خراب ہوئی ہے, تو مہربانی کر کے گندم کی طرح پیاز کے ریٹ جو ہے نا فکس کیے جائیں تو کسان خوشحال ہو جائیں گے.
صبح بلوچستان سے اپنے ملک کے وزیر اعظم سے اپنے علاقے میں بجلی کی فراہمی کے لیے درخواست کرتے ہوئے عبد المجید کی کال.
ایران کی متصل سرحدی ضلع کیچ قلعہ کے کپ کپار سے بات کر رہا ہوں. میں وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ نگر کپ کپار کی بجلی کو بحال کریں. 8 سال گزرنے کے بعد پھر بھی نگر کپ کپار کے عوام بغیر بجلی سے زندگی بسر کرنے میں مجبور ہے. جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کی کمبے روزے اب تک کھڑے لیکن بجلی کی نام و نشان نہیں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
سربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بھارت میں کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اس بیان پر قائم ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مہاتما گاندھی کو آر ایس ایس سے وابستہ لوگوں نے قتل کیا تھا, اور اس بات پر وہ عدالت کا سامنا کرنے کو بھی تیار ہیں. راہل نے یہ بات 2014 کے پارلیمانی انتخابات کے دوران کہی تھی, جس کے بعد ان کے خلاف حتک عزت کا مقدمہ قائم کیا گیا تھا. خبر کی تفصیل کے ساتھ دلی سے ایک مرتبہ پھر نامہ نگار سہیل حلیم.
حتک عزت کے اس مقدمے کو خارج کرانے کے لیے راہل گاندھی نے پہلے تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا, لیکن آج اس معاملے کی سماعت کے دوران انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی. کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ سورجے والا نے کہا کہ راہل گاندھی نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے.
اور یہ سدھانتوں کی لڑائی کیول ایک ویکتی کے خلاف نہیں یا اکیلے ایک سموہ کے خلاف نہیں, یہ اس وچاردھارا کے خلاف ہے جو ودھونسکاری ہے, یہ اس وچاردھارا کے خلاف ہے جو بانٹنے والی ہے.
سپریم کورٹ نے کہا کہ مقدمے کی سماعت کے دوران راہل گاندھی کو خود پیش ہونا ہوگا. راہل گاندھی نے 2 برس قبل پارلیمانی انتخابات کے دوران کہا تھا کہ آر ایس ایس کے لوگوں نے گاندھی جی کو مارا تھا, اور اب وہ سردار پٹیل اور جواہر لال نہرو کی بات کرتے ہیں. راہل گاندھی کے وکیل اور سابق وزیر کپل سبل نے سپریم کورٹ سے اپنے فیصلے میں یہ بات شامل کرنے کے لیے کہا کہ راہل گاندھی آر ایس ایس کے خلاف اپنے بیان کے ہر لفظ پر قائم ہے, لیکن عدالت نے انکار کر دیا. سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لینے کے فیصلے کے بارے میں بتاتے ہوئے کپل سبل نے کہا,
آج جب معاملہ عدالت کے سامنے آیا تو آر ایس ایس نے کورٹ کے سامنے ہمارے لیے ایک بیان کہنے کو کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ آر ایس ایس نے گاندھی جی کی ہتیا نہیں کی اور آر ایس ایس دوشی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے کہا ہے پہلے اس پہ ہم قائم ہیں, ہم کوئی اور بیان نہیں دینے والے.
اس سے پہلے راہل گاندھی نے عدالت میں کہا تھا کہ ان کا مقصد پوری آر ایس ایس پر الزام لگانا نہیں تھا. مہاتما گاندھی کو آزادی کے صرف 5 مہینے بعد 30 جنوری 1948 کو قتل کیا گیا تھا, اور ان کے قتل کے جرم میں ناتھو رام گوڈسے کو پھانسی دی گئی تھی. گوڈسے کا تعلق آر ایس ایس اور ہندو مہا سبھا سے تھا, اور مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد اس وقت کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے آر ایس ایس پر عارضی پابندی بھی عائد کی تھی. کانگریس کے اس فیصلے کے جواب میں بی جے پی کے ایک ترجمان نے کہا کہ کانگریس اور راہل گاندھی اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں.
راہل گاندھی کو اسپشٹ طور سے اس بات کی جانکاری ہے کہ اتر پردیش کے چناؤ میں کانگریس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس لیے صرف اور صرف ووٹ بینک کے چلتے ایک راشٹریہ سوئم سیوک سنگھن, جو ایک سوئم سیوی سنگھن ہے, ایک راشٹروادی سنگھن ہے, اس پر لگاتار وہ پرہار کر رہے ہیں.
اب یہ نظریاتی جنگ مہاراشٹر کی ایک ذیلی عدالت میں لڑی جائے گی, اور دونوں وکیلوں کی نگاہیں جتنی قانون پر ہوں گی اتنی ہی تاریخ پر بھی. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
اور اب چلتے ہیں پاکستان, جہاں سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک غیر معمولی کیفے ہے جو ہر عمر کے لوگوں کی یادوں کو تازہ کر دیتا ہے. نامہ نگار ریاض سہیل وہاں گئے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیفے منفرد کیوں اور کیسے بنا.
یہ کیفے نام میں سے تو کیفے ہے مگر اس میں کوئی ویسٹرن کلچر یا ویسٹرن اسٹائل کہیں سے کوئی جھلک نہیں نظر آتی. نہ تو یہاں پر ایئر کنڈیشن ہے اور نہ یہاں پہ سوٹیڈ بوٹیڈ بیرے ہیں جو عام طور پر نظر آتے ہیں. تو ہمارے ساتھ سبت سجاد موجود ہیں جن کی یہ تخلیق ہے. تو سبت یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟
میری جو تربیت ہے وہ ایز این آرکیٹیکٹ ہے اور اس شہر میں رہتے ہوئے ایسی جگہوں کی بہت ضرورت محسوس ہوئی جو کہ ایک پبلک سفیئر میں ایک اپنے سٹائل کو کیری کر سکیں اور ایوالو ہوتی رہیں. کھلی ہوا میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ ایک سوچ کو بھی فراہمی ملنی چاہیے. اور اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو اس شہر سے ہم نے ایک بات کرنا شروع کی. شہر کی پرانی زندگی اور اس کی جو تصاویر موجود تھیں ان کو ہم نے مصوری کے طور پہ وال میورل کی طور پہ پینٹ کرنا شروع کیا. اور وہ چیز آج 4 سال کے عرصے میں تقریباً 50% ہماری دیواریں اس سے مکمل ہو چکی ہیں, جس میں ہم نے ادبی شخصیات, مشہور فلمی, پی ٹی وی ایرا, مصور, شاعر اور اس بر صغیر کے کچھ ایسے شخص جو کہ ہماری بارڈر لیس انوائرمنٹ کے حصہ ہیں.
یہاں پر ستے اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی وی کے یادگار زمانے کے بھی انکل سرگم بھی ہیں, خبر نامہ بھی ہے, تو مختلف ایڈز جو ان دنوں میں آتے تھے ہمارے بچپن کی جو یادیں ہیں وہ بھی ایک دم سے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس کا سامنے لانے کی کیا وجہ بنی؟
جیسے آپ اوپر بھی دیکھیں گے تو اس میں جو جرنلزم میں جو اخبار کے سے جو پرنٹ میڈیا سے جو ویلیو شروع ہوئی وہ پی ٹی وی کے بلیک اینڈ وائٹ ایرا تک آئی, اور اس کے بعد کلرڈ ایرا میں الگ چینلز کھلنا شروع ہو گئے. تو اس چیز کو جو کہ ایک جنریشن نے, پہلی جنریشن نے ایکسپیرینس کیا, اس کو ہم نے اگین پارٹ آف انٹیریئر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آ کے اپنی یاد, پرانی یاد کو چھو سکیں.
سب سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی بھی ہیں اور جہانگیر خان کی بھی پکچرز ہیں. تو یہ بڑا مکسچر ہے تصاویر میں, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ ایک ڈے ٹو ڈے جو ہم چیز سوچ رہے ہوتے تھے کہ اگر کسی کو پینٹ کرنا ہے تو اس میں باچا خان بھی ہے. اب باچا خان اور آئی رحمان صاحب یا پروین رحمان, تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کا اوور آل بھی ایک اس ملک پہ امپیکٹ ہے. پہلے شروع میں ہم نے اس کو کوشش کیا کہ کراچی کے لوگوں کو پینٹ کریں مگر وہ ذرا مشکل ہوتا گیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے ان لوگوں کو لیا جو کہ پارٹیشن سے, جب پاکستان کے قیام سے جو لوگ انوالو تھے یا اس سے پہلے سے انوالو تھے, تو اس میں کچھ مشہور شخصیات, اور پھر آہستہ آہستہ جیسے اس طرف قائد اعظم کو بھی کیا ہے, اب کراچی سے اگر لیں گے تو آردے شیر کاوز جی کو بھی کیا ہے, جب سبین محمود کو مارا گیا تو اسی دن ہم نے ان کو پینٹ کیا.
اچھا, جس طریقے سے ہمیں جنرل کیانی کی اور جنرل راحیل شریف کی بھی پکچرز نظر آتی ہیں سیاستدانوں کی طرح, مگر ایک کلچر یہ بھی رہا ہے کہ کیفیز میں, ہوٹل میں, ریسٹورانٹ میں یہ تحریر ہوتا تھا کہ یہاں پر سیاسی گفتگو منع ہے. تو آپ نے تو پکچرز بھی سیاستدانوں کی اور ان سبجیکٹس کی لگائی ہے جن پر ڈبیٹ ہوتی رہی ہے, تو آپ کا کیفے اس قسم کی اجازت دیتا ہے؟
سیاستدانوں سے زیادہ ایک پبلک اپیل کی ہم نے فالو کیا. جس وقت راحیل شریف, جنرل راحیل شریف کے پوسٹر لگے تو ہم نے خود ایک ان کی رینڈر یہاں کر دیا, کیونکہ پبلک میں ایک اپریسیشن تھی. کیانی صاحب کا یہ تھا کہ جب وہ ریٹائر ہوئے تب ہم نے پینٹ کیا, اور اس کے علاوہ کوئی سیاستدان ہمارے اس میں, مطلب پوسٹ پارٹیشن کوئی سیاستدان کی تصویر نہیں ہے. عمران خان کی بھی ان کے کالج کے وقت کی.
کراچی کا منفرد کیفے, تفصیل آپ نے نامہ نگار ریاض سہیل سے سنی. اور اب بات صحت و تندرستی اور خوراک میں تعلق کی. سبزیاں, مچھلی, خشک میوے اور زیتون کا تیل بحیرہ روم سے متصل علاقوں میں کھانوں کے اہم اجزاء ہیں. میڈیٹرینین ڈائٹ نامی یہ خوراک دل کے امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی مفید سمجھی جاتی ہے, اور اب ایک تازہ تحقیق کے مطابق میڈیٹرینین ڈائٹ دل کے مریضوں کی موت کو ٹالنے میں بھی مددگار ہے. مگر پاکستان میں دل کے امراض پر ریسرچ کرنے والے ایک ادارے کے مطابق جہاں مغرب میں ان امراض سے اموات میں کمی آ رہی ہے وہاں پاکستان میں اضافہ دیکھا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی راجہ ذوالفقار علی.
لمبی اور صحت مند زندگی کا راز سبزی, مچھلی, خشک میوے اور زیتون کا تیل.
ایک تحقیق کے مطابق ایسے کھانے دل کی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔
کھانے میں پھل اور سبزیوں کے بہتر تناسب سے اضافی وٹامن خوراک کا حصہ بن جاتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت اچھا ہے، اور میڈیٹرینین طرز کے کھانے صحت کے لیے زیادہ اچھے ہوتے ہیں بنسبت برطانوی کھانوں کے جن میں فیٹ اور گندم زیادہ ہوتی ہے۔
یو کے میں 1200 ایسے مریضوں کو 7 سال زیر نگرانی رکھا گیا جنہیں دل کا دورہ، شریانوں میں بلاکیج یا سٹروک ہوا۔ ان میں میڈیٹرینین طرز کی خوراک کھانے والوں کے زندہ بچ جانے کے امکانات زیادہ نظر آئے۔ میڈیٹرینین ڈائٹ کی افادیت کا اندازہ اس اطالوی دکان پر آنے والے صحت مند افراد سے ہوتا ہے۔
ہم اپنے کھانوں میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بہت کرتے ہیں۔ پاستا ہو یا پیزا، ہمارے کھانوں کے اجزاء زمین سے اگتے ہیں۔ گرل پر بنی مچھلی اور سبزیاں اور ایسے ہی گوشت کے کھانے پسند کرتی ہوں۔
یو کے میں 27% افراد کی موت دل کے امراض کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ کچھ اندازوں کے مطابق پاکستان میں یہ تعداد 30-40% ہے۔ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میڈیٹرینین طرز کے کھانے دل کی بیماریوں کے لیے دی جانے والی دوا سٹیٹن سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے سائنسدان کہتے ہیں کہ یو کے میں نظام صحت کے تحت ڈاکٹروں کو گولیوں سے پہلے سبزیاں نسخے میں لکھ کر دینی چاہیے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی راجہ ذوالفقار علی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہیڈنگلے میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا ایک روزہ میچ جاری ہے۔ اس وقت 199 سکور ہے پاکستان کا، اور 7 کھلاڑی اس کے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ہیڈنگلے اسٹیڈیم میں ہمارے ساتھی عادل شاذیب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ عادل، کیا ہو رہا ہے، تازہ ترین کیا ہے؟
جی عمر، شکریہ۔ آپ کو پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان نے ابھی، آپ نے 199 کہا، اور اسی وقت پاکستان نے دوسرا رنز بھی بنا لیا، اور 200 رنز اس وقت پاکستان کے مکمل ہو چکے ہیں۔ 7 کھلاڑی اس وقت پاکستان کے جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اور عمر، آج صبح جب پاکستان نے ٹاس جیتا اور بیٹنگ کا جس طرح توقع یہی کی جا رہی تھی، عزب توقع، پاکستان کی بیٹنگ ایک بار پھر ناکام ثابت ہوئی، اور چوتھے ہی اوور میں ان کی وکٹ گر گئی، تو تسلسل سے ان کی وکٹیں گرتی رہیں۔ صرف کپتان اظہر علی کی ایک اننگ جو انہوں نے 80 رنز کیے، وہی ایک اننگ تھی جو قابل ذکر ہے، اور تھوڑا بہت پاکستانی اننگ کو انہوں نے بیٹنگ کو سنبھالا دیا۔ اس وقت جو ہے کریز پہ عماد وسیم اور حسن علی کھیل رہے ہیں، اور ابھی تقریباً 6 اوورز کا کھیل باقی ہے، اور پاکستان کا سکور جس طرح میں نے ذکر کیا 200 تک پہنچ چکا ہے۔
عادل، یہ بتائیے کہ ٹیم میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں اس میچ سے پہلے، تو اس کا کچھ اثر نظر آیا؟
جی عمر، 4 تبدیلیاں آج کی گئی تھیں۔ شعیب ملک، یاسر شاہ، وہاب ریاض اور محمد عامر جو کہ بڑا اچھا بھی کھیلے، انہیں اس میچ میں نہیں کھلایا گیا۔ ان کی جگہ محمد رضوان، عماد وسیم، عمر گل اور عرفان کو موقع دیا گیا ہے۔ لیکن جس طرح پاکستان کی بیٹنگ آج رہی ہے، تو اس میں ایز سچ نہیں لگ رہا کہ یہ جو پاکستانی مینجمنٹ نے تبدیلیاں کی ہیں ٹیم میں، اس سے پرفارمنس پہ کوئی پاکستان کا اچھا اثر پڑا ہے۔ کیونکہ محمد رضوان اور عماد وسیم کو انہوں نے موقع تو دیا ہے، لیکن رضوان صرف 6 رنز ہی آج بنا سکے ہیں، عماد وسیم قدرے بہتر کھیل رہے ہیں۔
اچھا عادل، ان 5 میچوں کی سیریز میں پاکستان 3 میچ ہار چکا ہے، اس کا مطلب ہے سیریز تو اس کے ہاتھ سے گئی، لیکن یہ بتائیے کہ پاکستانی ٹیم کا حوصلہ، اس کا مورال کیسا نظر آ رہا ہے؟
عمر، یہاں پہ میڈیا آفس باکس میں میری 2-3 کرکٹرز جو ہیں ریٹائرڈ اور سینئر تجزیہ کار جو ہیں، ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور جس طرح کا ٹیم کی آج باڈی لینگویج لگ رہی ہے، تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید ان کا جو 5واں میچ ہے وہ بھی پاکستان کی کارکردگی شاید اتنی بہتر نہیں رہے، اور اگلا جو T20 میچ ہے تو اس میں بھی ٹیم کے اعلان پر بھی اعتراضات کیے گئے، اور تجزیہ کاروں کا زیادہ تر یہی کہنا ہے۔
ہیڈنگ لے سے عادل شاذیب، آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہاں سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج ایڈیٹر تھی مہاپارا صفدر، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی لیزا حق، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سیروین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ۔
جرمنی میں ایک نئے قانون پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، جس کے مطابق حکومت پناہ گزینوں کو اپنی مرضی کے مطابق علاقوں میں رہنے کا پابند بنا سکتی ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ ملیشین حکومت کے ایک وزیر نے بی بی سی کو تصدیق کی ہے کہ اربوں ڈالر کے فراڈ کے امریکی مقدمے میں نامزد ایک نامعلوم اہلکار ملک کے وزیر اعظم ناجب رزاق ہیں۔ سعودی عرب میں اسلامی امور کی وزارت نے ملک کے 100,000 اماموں اور مبلغوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے خطبات میں سیاسی اور فرقہ وارانہ امور پر بات چیت سے پرہیز کریں۔ جولائی کی ناکام فوجی بغاوت میں کردار کے شبہ پر ترکی میں 500 سے زائد ججوں کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔